الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. كل مجلس حسيني من عزاداران حسين پر حملہ کیا گیا اور ابھی تک کی خبر کے مطابق ایک چھوٹی سی بچی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. یہ بزدلانہ حملہ دشمنان آل محمد کا ناکام اقدام ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی دشمنی آل محمد کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. ورنہ مجالس حسینی کو بدعت کہنا اور اس کو اس طریقے سے ختم کرنا، کس دلیل کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ جب ام المؤمنین عائشہ کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ عبداللہ عمر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی مردے پر روتا ہے تو مردہ کو عذاب ہوتی ہے، مردہ کو عذاب دی جاتی ہے، ام المؤمنین نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عمر کو نہیں جھٹلاتی ہوں، لیکن انہوں نے حدیث کامل نہیں سنی ہے. ام المؤمنین بیان کرتی ہے کہ حضور جا رہے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، یہودیوں نے اپنے کسی مردے کو لایا تھا دفن کرنے کے لیے، تو ان کے پسماندگان اس مردے پر رو رہے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ اس پر رو رہے ہیں جبکہ مردے کو عذاب دی جا رہی ہے، یہودی ہونے کی وجہ سے، نہ ان لوگوں کے رونے کی وجہ سے. پھر ام المؤمنین خود بیان کرتی ہیں یہ کیسا معقول ہے کہ کوئی مر جاتا ہے، اس کے رشتہ دار احباب جو زندہ ہے ان کے رونے سے سزا اس کو مل جائے، یہ عدل خدا کے ساتھ برابر نہیں آتا ہے. رونے والا کوئی اور ہو، سزا کسی اور کو دی جائے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی کے گناہ کا بوجھ، کسی کے گناہ کی سزا دوسرے آدمی کو نہیں دی جائے گی، یہ قرآن کا حکم ہے. عدل الہی کا تقاضا یہی ہے. افسوس ہے کہ یہ لوگ قرآن کے صریح آیات کی خلاف ورزی پر خاموش ہیں، لیکن اپنے آئے دن فتویٰ بدلنے والے جھوٹے ملاؤں کی باتوں کے بنا پر ہزاروں کا قتل عام کرتے ہیں. آپ دیکھیے تکفیری فرقہ وہابیت کی بنیاد انگلینڈ نے ڈالی ہے. انگلینڈ کے دو بڑے کمانڈر کی مدد سے اور 5000 سپاہیوں کے مدد سے مکہ پر قبضہ کیا، شریف مکہ کو انہوں نے شکست دی. پھر اسی تکفیریوں کے کسی حد تک ترقی یافتہ شکل میں القاعدہ ظاہر ہوا. القاعدہ کو بنانے والا امریکہ تھا. پھر اس سے بھی بدتر شکل میں داعش ظاہر ہوا، اس کو بنانے میں تربیت کرنے والا اسرائیل، اور بنانے میں خود کلنٹن اور امریکی دوسرے مفکرین، سی آئی اے کے کچھ عہدیدار، اور سب نے اعتراف کیا کہ امریکہ، مصر، ترکیہ، اردن اور برطانیہ اور اسرائیل کا عمل دخل ہے، اور ان کے بیماروں کا، زخمیوں کا مداوا کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر، ان کے مداوا کیا جاتا ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم ان کی عیادت کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا صریح آیات ہے، ارشاد ہوتا ہے، رحما بینہم اشدہ علی الکفار رحما بینہم مومن، ایسا ہوتا ہے کہ اغیار کے ساتھ، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ پیش آنے والا آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ آپ دیکھیے، اب ترکیہ، ان کی قیادت کرنے والا کون ہے؟ ترکیہ ہے، سعودی ہے، قطر ہے، یہ ممالک، یہ مغرب کے سامنے کس طرح سے ذلیل ہے، کس طرح سے ان کے مطیع ہے، لیکن مسلمانوں کی نسبت میں کس طریقے سے قتل عام کرتے ہیں۔ مردے کے کلیجے بھی، دل بھی چبانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، زندوں کو زندہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلٌ، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، خدا نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ کفار مسلط پر غالب آ جائے، مسلمانوں پر مسلط ہو جائے، مسلمانوں پر حکومت کرے، آقائی کرے، یہ اجازت نہیں ہے کہ مسلمان کفار کا غلام بن جائے، یہ قرآن کے صریح حکم ہے۔ لیکن اب دیکھیں قرضاوی انہی تکفیریوں کے ایک شاید سب سے بڑا عالم ہے، امریکہ کو دعوت دے رہا ہے آؤ سوریہ پر حملہ کرو، کافر کو دعوت دے رہا ہے، اور کفر کے علمبردار کو، عالم کفر کے سب سے طاقتور طاقت کو دعوت دے رہا ہے کسی مسلمان ملک پر حملہ کرنے کے لیے۔ عراق پر حملہ کرنے کی دعوت کنہوں نے دی ہے؟ کنہوں نے زمین اور اخراجات دی ہے؟ خلیج کے ممالک نے، سعودی عرب کی قیادت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے صریح آیات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اسلام و توحید کے نام پر مسلمانوں کو قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ناصبی ہے، دشمن آل محمد ہے، شیعوں کے ساتھ دشمنی کے بہانے سے آل محمد کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہی کام جو یزید نے کیا۔ آپ دیکھیں یہ لوگ یزید تک کی حمایت کرتے ہیں، یزید کے نام کو سن کر شرمندہ ہونا چاہیے، اس نے اقتدار پر آنے کے پہلے ہی سال میں کربلا میں آل محمد کو شہید کیا، قتل عام کیا، وہ بھی پیاسا، بدترین ظلم جو کرنا ممکن تھا اس نے آل محمد پر روا رکھا۔ پھر خاندان رسالت کو، خاندان عزت کو، خاندان طہارت کو، خاندان عصمت کو اسیر کر کے درباروں میں، بازاروں میں گھمایا، پھر مدینے میں اصحاب پیغمبر، تابعین پیغمبر سینکڑوں کی تعداد میں ان کا قتل عام کیا، ان کے ناموس کی پردہ دری کا صریح حکم دیا اپنی فوجوں کو، مسجد نبوی میں گھوڑے لائے گئے، باندھے گئے، گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد میں آئے، مسجد کے ستونوں تک خون آیا، یعنی مدینے میں مسجد نبوی سے انتقام لیا، اصحاب پیغمبر سے انتقام لیا، تابعین سے انتقام لیا، اور پھر مکے میں خانہ خدا کو آگ لگا دی، اور اگر یزید زندہ رہتا یقیناً خانہ خدا کو منہدم کرتا، اس یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ سکول کے، تعلیم اداروں کے کتابوں میں، نصاب میں شامل ہے یزید کی تعریف کی کتابیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اسلام کے لباس میں آنے والے کافر ہے، مسلمان نما کافر ہے، مدعی اسلام کافر ہے. آپ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے آثار سے پتہ لگا سکتے ہیں. کوئی کسی آدمی کے بارے میں یہ آدمی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، محبت نظر آنے کی چیز نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ، 2 سال کے بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ مشہور ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، جب کوئی اس بچے سے محبت کرتا ہے تو بچہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ محبت ایک باطنی شے ہے، دیکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے ہیں، ہوا سے پنجگانے کے ذریعے اس تک رسائی کی کوئی راہ نہیں ہے، لیکن محبت کے آثار آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. جب محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہو جاتی ہے، خوشی کا، گفتگو کا، خلاصہ مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے. بس وہ چیزیں جو مجرد ہے، قابل دید نہیں ہیں، ان پر بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ ان کے آثار. اللہ تعالی غیب الغیوب ہے، یعنی ایسا عالم غیب میں ہے جس تک رسائی کے امکان نہیں ہے. حضور کا جملہ ہے، ما عرفناک حق معرفتک، خدایا جیسے تیری معرفت ہونا چاہیے ویسے ہمیں معرفت نہیں ہو سکی. اب خدا کے جو عالم غیب میں ہے، غیب الغیوب میں ہے، اس خدا پر علم حاصل کرنے کے ذریعے ہے یا نہیں ہے؟ آثار کے ذریعے خدا پر علم حاصل کرتے ہیں، خدا کے وجود پر علم حاصل کر سکتے ہیں آثار کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے. اسی لیے قرآن میں 6000 سے زیادہ جو آیات ہیں، ہر ایک کو آیہ کہا ہے. آیہ نشانی، خدا کی نشانی ہے، پیغمبر کے برحق ہونے کی نشانی ہے. تو یہ کائنات سب کے سب کیا ہے؟ آیات اللہ ہے. ہمارا شیعہ ثقافت میں مجتہد کو آیت اللہ کہتے ہیں، اسی حوالے سے، کوئی شرعی لفظ نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، لیکن صحیح حصہ ہے، کوئی غلط حصہ نہیں ہے. مجتہد جو علمی لحاظ سے اجتہاد کے مقام پر فائز ہو اس کو آیت اللہ کہتے ہیں، خدا کی نشانی، کیونکہ یہ آدمی، یہ شخصیت انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور حقیقت میں کائنات کے ذرہ ذرہ خدا کی نشانی ہے. مولا فرماتے ہیں، ما للہ بآیہ اکبر منی، خدا کی مجھ سے بڑھ کر کوئی آیت، کوئی نشانی خدا کی نہیں ہے. یعنی مظہر جمال و جلال الہی ہے علی. تو اس طریقے سے اب اس جملے سے غلو کا پیغام نہ لے، ہم اہل غلو نہیں ہیں. علی علیہ السلام پیغمبر کو اپنا استاد مانتے ہیں اور فرماتے ہیں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں سے غلام ہوں. تو علی جو نے اس جملے کو جو فرمایا ہے، اپنے زمانے میں فرمایا ہے. ہمیں مذہب اہل بیت کو اسی طریقے سے پیش کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت نے پیش کیا. یقیناً میرے دل بھی، آپ کے دل بھی چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنے فضائل علی کا بیان کرے کہ خدا سے بھی زیادہ ہو، لیکن ایسا کرنے والا علی کا دشمن ہوتا ہے، علی کا دوست نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو، خدا تک پر علم حاصل کرتے ہیں نشانیوں کے ذریعے. تو یہ جو تکفیری گروہ ہے، ان کے اعمال بتاتا ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہے. عمل کو دیکھیے، جب فرض کیجئے کوئی مارا جاتا ہے، قاتل کا پتہ نہ ہو، تو جج اور پولیس وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ اندازہ لگاتے ہیں اس کے قتل سے کس کو فائدہ ملتا ہے، اسی سے اندازہ لگاتے ہیں قاتل فلان آدمی ہونا چاہیے. تو ابھی دیکھیے، ان کے اعمال کا فائدہ سب کے سب کن کو مل رہا ہے؟ اسرائیل کو مل رہا ہے. اسرائیل ابھی سوریہ 50 سال بعد بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا ہے، حزب اللہ کو بھی اسی میں مصروف کر دیا ہے، عراق کو بھی اسی میں مصروف کر دیا ہے، مصر میں بھی مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعے عراق عرب کی تین طاقتور فوجیں ہوتی تھی، ایک مصر سب سے زیادہ طاقتور، پھر سوریہ اور عراق، عراق کی فوج کو نابود کر دی، سوریہ کی فوج بھی تقریباً نابود، اور مصر کی فوج کو بھی اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اخوان وغیرہ کو لڑا کر، پتہ نہیں کیا انجام ہوگا اس کا. مشرق جدید مشرق وسطی کے نام سے عراق کو تین ممالک میں، شیعہ کردی سنی، اور شام کو تین ممالک میں علوی عیسائی اور سنی، لبنان کو جنوب لبنان کو الگ، ظاہر وہاں پر بھی تین ہی بنانا پڑے گا، عیسائی سنی شیعہ. نقشہ تیار ہے تو ان کے اعمال کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ وہی جو امریکہ نے جو نقشہ بنایا، اسرائیل نے جو نقشہ بنایا، اسی کو مل رہا ہے. یہ لوگ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اگر جی قرآن کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے امیر شام نے شام میں قرآن کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، جس طرح سے کچھ اور لوگوں نے حدیث کو بچانے کے، قرآن کو بچانے کے بہانے سے حدیث پر پابندی لگائی اور امت کو اتنا نقصان سے دوچار کر دیا. حدیث، معرفت قرآن، معرفت اسلام کے بہترین سرمایہ ہے. اور یہ بزرگان نقل کرتے ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. اب دیکھ رہے ہیں حدیث پر پابندی لگائی تو بہانے کچھ ہوتے ہیں، مقصد کچھ اور. انہی میں سے آپ دیکھیے تمام اسلامی مزارات کو منہدم کرنا، کب کسی نبی نے کسی مزار کو منہدم کیا؟ پوری تاریخ انبیاء کو دیکھیے، کبھی کسی نبی نے مزارات منہدم کرنے کو حکم نہیں دیا. پیغمبر خدا آئے، بلکہ خلیفہ دوم عمر بن الخطاب جب چلے گئے بیت المقدس، وہاں پر انبیاء کے قبور تھے، منہدم کرنے کے حکم نہیں دیا. تاریخ اسلام میں کہاں نظر آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام نے ابی الحیاج کو بھیجا قبور کو منہدم کرنے کے لیے. یہ روایت سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے اور معنی کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے. سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، معنی کے لحاظ سے بھی وہ معنی نہیں دیتا ہے کہ جو یہ لوگ لینا چاہتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ خود اگر علی علیہ السلام نے اس حدیث کے مطابق کہ پیغمبر نے مجھ کو روانہ کیا تھا قبور منہدم کرنے کے لیے اور میں تجھ کو بھیج رہا ہوں قبور منہدم کرنے کے لیے، یہ بتاؤ علی نے کب کسی ایک قبر کو منہدم کیا؟ اس روایت کے مطابق کہتے پیغمبر نے مجھ کو بھیجا قبور منہدم کرنے کے لیے، ابھی میں تجھ بھیجتا ہوں. نہ علی نے حکم پیغمبر کے مطابق کسی قبر کو منہدم کیا، نہ ابی الحیاج اور جس کو علی نے روانہ کیا اس نے کسی قبر کو منہدم کیا. تاریخ کو دیکھیے، غالباً سید قطب کا جملہ ہے، انبیاء نے جو توحید لایا ہے توحید قصور ہے، یعنی خدا، انبیاء آتے تھے خدا کی طرف سے بادشاہوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ و ہارون گئے فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنے، حضرت ابراہیم گئے نمرود کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، حضرت یحییٰ گئے اپنے زمانے کے ظالم حکمران کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. کبھی انبیاء قبور کے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں گئے. توحید انبیاء توحید قصور ہے، قصور کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. اور تمہارا کیا ہے؟ قبور ہے، قبور کے ساتھ مقابلہ کرنا. اب دیکھیں آپ نے سنا کہ پورے میڈیا میں آیا سعودی عرب کے حکمران کو کسی مولوی نے خط لکھا ہے کہ قبر پیغمبر منہدم ہونا چاہیے. میڈیا میں آنے کے باوجود خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سازش اندر ہو رہی ہے. ورنہ میڈیا میں جب آیا ہے تو شدت کے ساتھ اس کی مخالفت ہونا چاہیے، انکار ہونا چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کرنے چاہیے. ذہنی طور پر زمین نہ فراہم کر رہے ہیں اس گناہ عمل کے لیے. یہاں تک کچھ داعشیوں نے کہا کہ خانہ کعبہ بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تقدس کے لیے آتے ہیں، اس کو بھی منہدم ہونا چاہیے. تا
تمام اسلامی مقدسات کو منہدم کرنا، نابود کرنا، اسلامی تاریخ کو مٹانا، تمام آثار اسلامی کو مٹانا، جب سے تکفیری عالم اسلام کے مقدس ترین سرزمین پر آئے ہیں تب سے دیکھیں تمام نشانیوں کو مٹا رہے ہیں، پیغمبر کے مکان کو بدترین جگہ بنائی تھی، بعد میں کسی اچھے آدمی نے خرید کر لائبریری بنائی، اس حد تک یہ دشمنی کا مظاہرہ ہے، اگرچہ خدا کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اپنے محسنوں کے دن منانا یہ سیرت اخلا ہے، یہ اخلاقی فریضہ ہے، محسن کا شکریہ ادا کرنا، عقل کہتی ہے محسن کا شکریہ ادا کرو. تو عزاداری اس محسن اسلام کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے اپنا سب کچھ دیا اسلام کو بچانے کے لیے. اگر امامت کی یہ قربانیاں نہ ہوتی تو اسلام کی داستان سابقہ ادیان کی داستان سے مختلف نہ ہوتی. سابقہ ادیان خدا کی طرف سے تھا، سابق ادیان یہودیت، عیسائیت، یہ سارے ادیان خدا کی طرف سے، لانے والے بھی انبیاء تھے، اولوالعزم انبیاء تھے. ان 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 25 کا نام قرآن و سنت کی مدد سے یاد ہے. 104 کتابوں میں سے دیکھیے قرآن کے علاوہ تورات و انجیل کو کچھ تحریفات کے ساتھ موجود ہے، زبور، تورات، انجیل، زبور، تحریفوں کے ساتھ، باقی سب مٹ گئے. اسلام محفوظ رہا، اس کے محفوظ رہنے کے اہم وجہ یہ قربانیاں ہیں. تو ان قربانیوں کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. عزاداری وسیلہ ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے حسین نے خون دیا، جس مقصد کے لیے حسین نے خون دیا اس مقصد کے لیے ہم آنسو دینا چاہتے ہیں کہ دوبارہ دشمنان اسلام اسلام کا علم بردار نہ بن جائے، دوبارہ خائنین امین کے جگہ نہ لے، دشمن رسول خدا خلیفہ رسول خدا نہ بن جائے، دوبارہ قرآن کے نام پر حدیث کا مذاق نہ اڑایا جائے، قرآن کے نام پر حکم قرآن کا مذاق نہ اڑایا جائے، دوبارہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر حسین باقی یزید جانشین پیغمبر نہ بن جائے، دوبارہ پیغمبر کی شہادت کے وفات کے 50 سال کے بعد جس طرح سے یزید کے دادا نے پیغمبر کو شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اسی کے پوتا نواسے رسول کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے. یہ تاریخ تکرار نہ ہو، حقیقت ظاہر ہو. تو عزاداری ایک قسم کی قدردانی، ہم اس وقت کے مظلومیت کی داستان کو دہرا رہا ہے، ظالمین کے داستان کو دہرا رہا ہے، عزاداری میں یہی ہو رہا ہے نا. قرآن میں کیا ہے؟ انبیاء کے داستان، انبیاء کے مظلومیت کے داستان، ظالمین اور ظالمین کے ظلم کے داستان، اس کو مسلسل دہرا رہا، خود قرآن نے کئی مقام پر دہرایا ہے اور مسلمانوں سے کہا ہے ہمیشہ تلاوت کرتا رہو. اخلاقی فریضہ، اقلا کا طریقہ کار، آیات قرآنی، محبت اہل بیت جو واجب ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت واجب ہونے میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کے غم میں غمگین ہونا، محزون ہونا، محبوب کے غم میں، محبوب پر جب اتنی مصیبتیں آئے اس پر خوشی منائے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یا سمجھیں گے دشمن ہے، یا سمجھیں گے پاگل ہے. تو یہ اب یہ اپنی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر اس طریقے سے ظلم کیا، ہم نے قتل کیا، تو یہ عزاداری رک جائے گی، یہ پیغام رسانی حسینی رک جائے گی. نہیں، ایسی بات نہیں. عراق میں صدام جتنا ممکن تھا اس نے ظلم کیا. اب دیکھیے عراق کی حالت کو، 40 کے پیاد روی کو آپ دیکھتے ہیں، مستحب عمل ہے، کوئی واجب نہیں ہے، اور شدید خطرات کا سامنا ہے. کئی دن لوگ صحراؤں میں، شہروں میں پیدل چلتے ہیں، وہاں پر بم کے بہت خطرات ہوتا ہے، اتنے فاصلے کا کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے.
اس کے باوجود سب تیار ہیں شہادت کے لیے. ایکاش عراق کے رہبران عراق کے ان شیوں کے پاکیزہ جذبات سے استفادہ کرتے. تو جس طرح سے ابھی 20 لاکھ لوگوں نے اپنا نام درج کرایا جہاد کے لیے, اگر ان سب کی ٹریننگ ہو جاتا دشمن جرأت نہ کرتے. اور انشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عزاداری کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کچھ احادیث میں مردہ پر رونے کی مذمت ہوئی ہے, ان احادیث میں یہ اشارہ ملتا ہے, ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر کرتی ہے. اشارہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے وہ صبر نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا, تو پھر نامناسب الفاظ اس کے زبان سے جاری ہو جاتا ہے. آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا, خدا پر اعتراض کرتا ہے, خدا کی عدالت پر اعتراض کرتا ہے وغیرہ. تو جن احادیث میں منع کیا گیا رونا, در حقیقت ان میں اشارہ ہے اسی قسم کے باتوں کی طرح, اس قسم کے طریقے سے مردے پر گریہ نہ کرے, کیونکہ یہ اس قسم کے گریہ کرنا در حقیقت خدا سے دوری کے باعث بنتا ہے. لیکن انبیاء الہی پر گریہ کرنا, ائمہ ابہار پر گریہ کرنا انسان کو خدا سے نزدیک تر کرتا ہے. شعائر الہی ہے, یعنی انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرنے والے عوامل میں سے ایک عزاداری حسین ہے. ان میں سے شاید سب سے بڑا عزاداری حسین ہے. وہ کیسا؟ وہ یہی کہ ہماری احادیث میں ہے نا, سب سے زیادہ لوگوں کی شفاعت ہوگی حسین کے ذریعے. ممکن ایک سوال کسی کے ذہن میں اٹھے, دوسری حدیث میں ہے کہ اولین و آخرین محتاج شفاعت محمد ہے, پیغمبر کی شفاعت کی طرف سب محتاج. اس حدیث میں ارشاد ہوتا ہے سب سے زیادہ حسین کی شفاعت سے لوگوں کی شفاعت ہوگی, لوگ نجات پائیں گے. ٹکراؤ نہیں ہے, کیونکہ حسین کی شفاعت اسی پیغمبر کی شفاعت کا حصہ ہے. حسین منی وانا من حسین, شیعہ سنی دونوں کے متفق علیہ حدیث ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزاداری کس طرح سے شفاعت کرتی ہے آپ خود دیکھیے, جتنے لوگوں کی ہدایت ہوئے ہیں تقریباً عزاداری کے ذریعے. یہ مجالس عزاداری حسین ہے جو درسگاہ ہدایت ہے, درسگاہ عشق ہے, درسگاہ روحانیت ہے, درسگاہ جہاد ہے, درسگاہ شہادت ہے, محبت خدا, محبت اہل بیت کا درس ملتا ہے. یہاں پر صرف علم نہیں دیا جاتا ہے, علم و معرفت بھی, عشق و احساسات و جذبات بھی, اور معنویت و روحانیت بھی, اور خدا کا خصوصی توجہ جو مجالس اہل بیت پر ہے باعث بنتا ہے کہ رحمت خدا ان مجالس پر نازل ہو, آنے والوں کی ہدایت ہو جائے. بس شفاعت کیا مطلب؟ شفاعت یعنی اسی دنیا میں مجالس حسین آپ کی شفاعت کرتی ہے, اسی دنیا میں آپ کو راہ راست پر لے آئی ہے. آخرت تو دنیا کے باطن ہے نا, اسی دنیا میں آپ کو عزاداری نے حسین کے ساتھ ملایا ہے, عزاداری نے آپ کو اہل بیت کے ساتھ ملایا ہے, عزاداری نے آپ کو پیغمبر اور خدا کے ساتھ ملایا ہے. تو یہ باعث نہیں بنتا, پیغمبر خدا جب آپ کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے, فرمایا آپ رو پڑے, فرمایا ان العین لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول ما يسقط الرب, آنکھوں سے تو آنسو نکلتے ہیں, دل میں حزن ہے, لیکن تب بھی ابراہیم کے وفات پر میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں جس سے خدا ناراض ہو. وہی بات جو عام طور پر لوگ مصیبت کے وقت, غم کے وقت اپنے آپے سے نکل جاتے ہیں, فرماتے ہیں ایسی بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن اپنے عزیز پر رونا. کسی اور مقام پر پیغمبر نے فرمایا اگر نہ روئے اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں رحم نہیں ہے, شفقت نہیں ہے تمہارے دل میں.
حضرت حمزہ پر جب رونے والے کوئی نہیں تھا, پیغمبر افسوس کرتے ہیں ان سخت ترین حالات میں, یعنی پہلی شکست اور سخت شکست مسلمانوں کو ہوئی, وہ شکست بھی اندرونی خیانت کی وجہ سے. وہی پتھر یعنی ظاہری شکست سے پہلے روحانی شکست ہوئی, پیغمبر کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی. اب ظاہر تاریخ اسلام کے حقائق ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے ان حالات میں تو کسی شہید پر رونا زیادہ اہم نہیں ہونا چاہیے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اہم ہے. مجھ جیسا کم علم سمجھ سکتا ہے کوئی اہم نہیں ہے, لیکن پیغمبر فرماتے ہیں سب پر رونے والے ہیں, میرے حمزے پر رونے والا کوئی نہیں, افسوس کرتے ہیں. عجیب گروہ ہے حقیقت میں, یہ ان کے اعمال اور اعمال کے نتائج بتاتا ہے کہ یہ کن کے گروہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روس کو شکست دینے کے لیے, امریکہ روس کی جنگ تھی, روس کو شکست دینے کے لیے انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا, امریکہ نے ان کو استعمال کیا. پھر مقاومت کو جو علم بردار اسلام کفر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں, ان کو شکست دینے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں, ایران کو شکست دینے کے لیے, حزب اللہ کو شکست دینے کے لیے. بلکہ فلسطینیوں کو دیکھیے ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. اسرائیل کے حکام صریحاً کہتے ہیں کہ سب سے ہمارے اخراجات بھی دینے والے یہ ممالک ہیں. منافقوں کو رسوا کرنے کی ضرورت ہے, اور اسلام کو بھی نقصان روزہ اول سے منافقین نے پہنچایا. خود پیغمبر نے یہ فرمایا تھا سب سے زیادہ خطرناک گروہ مجھے اپنے دین پر مومن سے خوف نہیں ہے, کافر سے بھی خوف نہیں ہے. کافر کچھ کر نہیں سکے گا, مومن دین کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا. مجھے خوف ہے منافق سے, ظاہر میں مومن باطن میں کافر ہے. یہ خطرہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. اب منافق کو رسوا کرنے کے لیے امت غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے, صاحب بصیرت ہونے کی ضرورت ہے, عاقل ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنی روزمرہ کے مسائل میں کافی عقل سے کام لیتے ہیں, کسی کے ساتھ اگر تجارت کرنا ہے اتنی سوچتے ہیں, یا دکان چلانی ہے تو بہت سوچتے ہیں, لیکن دین کو حوالہ کرتے وقت سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. دینی مسائل میں امت کے مسائل میں بصیرت سے کام لے لے تو منافقین میدان میں اتنے جولان نہیں کر سکتے. منافقین میدان میں اس طریقے سے مسلمانوں پر قابض ہوتے ہیں کہ مسلمان غافل ہیں, دوست دشمن میں تمیز نہیں کر سکتے. مولا امام کے دعا یا عرفہ کا چند جملہ, یہ روحانی جملات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ مولا کے ساتھ ہو کر فیوضات معنوی ہمارے نصیب ہو. چنانچہ کل یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا, یہ ہماری دعاؤں میں, نماز کے بعد کے دعاؤں میں بھی شامل ہے. یہ ٹکڑا دعا یا عرفہ میں آیا ہے. اللهم اجعل غنایا فی نفسی, خدایا میرے نفس کو میری جان کو غنی کر دے, میرے اندر لالچ نہ ہو, طمع نہ ہو, کنجوسی نہ ہو, غیر کی طرف احتیاج کس حالت میرے اندر نہ ہو. والیقین فی قلبی, میرے دل میں یقین پیدا فرما, دل میں یقین ہو دین پر, خدا پر, آخرت پر. اگر یقین ہو تو کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے. والنور فی بصری, میرے آنکھوں میں نور عطا فرما, میرے آنکھوں میں نور عطا فرما. والبصیرت فی دینی, میرے دین میں بھی بصیرت عطا فرما. بصیرت چشم درونی ہے, ایک چشم بیرونی ہوتا ہے جس کے ذریعے اجسام کو دیکھتے ہیں,
اس کو بصارت کہتے ہیں عربی میں، بصیرت چشم درونی ہے، داخلی چشم ہے، عقل کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھ ہے، اس کے ذریعے اشیاء کے باطن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ عقل سے کام لیں گے، بصیرت سے کام لیں گے، تجربوں سے کام لیں گے اور خدا سے مدد طلب کریں گے ہدایت کے لیے، تو اسرار تک آپ پہنچ سکتے ہیں. ہم مولا ابو الفضل کی شان میں یہ حدیث بارہا سن چکے ہیں. ابو الفضل کی کیا صفت ہے؟ فرماتے ہیں کان عمی العباس فقیہن، دین کے معرفت رکھنے والے تھے، گہرائیوں کے ساتھ دین کے معرفت رکھنے والا. فقیہ کے لفظ ابھی تھوڑا سا اس کا معنی بدل چکا ہے. ابھی جب فقیہ کہتے ہیں فروع دین کی معرفت رکھنے والا قرآن و سنت کے مدد سے، ہم بھی فروع دین کی معرفت رکھتے ہیں تقلید کے ذریعے، مجتہدین فروع دین کی معرفت رکھتے ہیں قرآن و سنت کے ذریعے. لیکن خود عربی زبان میں فقیہ کا معنی، فقہ کا معنی گہرائی کے ساتھ سمجھنا، پورا دین، پورا معارف دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے تھے. اور فقیہ بھی سب یکساں نہیں ہے، پیغمبر بھی فقیہ ہے اور عام آدمی بھی، لیکن دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. خدا بھی عالم ہے، خدا کو عالم کہتے نہیں کہتے ہیں، خدا کے اسماء میں سے ایک عالم ہونا ہے. ہمارے مولوی کو بھی عالم کہتے ہیں، فاصلہ آسمان و زمین کہنا بھی کفر ہے، محدود و لامحدود کا فاصلہ ہے. تو لفظ ایک جیسے ہونے سے پریشان نہ ہو. بس تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم فقیہ تھے، صلب الایمان، مضبوط ایمان کے مالک تھے. کچھ لوگوں کے ایمان ہوتا ہے امتحان کے وقت ختم ہو جاتا ہے. خود مولانا کربلا میں یہی فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین کو ساتھ رکھتے ہیں جب تک ان کی زندگی چلتی ہے، زندگی میں تھوڑا سا مشکل پیش آ جائے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. صلب الایمان وہ ہوتا ہے جو آخری لمحہ تک اپنے ایمان کا خیال رکھے. نافذ البصیرہ، علمدار صاحب بصیرت تھے، نہ صرف صاحب بصیرت بلکہ ان کی بصیرت گہرائیوں میں نفوذ کرنے والی، چیزوں کے انتہا تک جانے والی بصیرت، دشمن کے اہداف کیا ہے، عزائم کیا ہے، اس جملے سے، اس عمل سے اس کا مقاصد کیا ہے، ان تمام اسرار تک ان کی بصیرت جاتی ہے. بصیرت بہت اہم چیز ہے، خصوصاً دین میں بصیرت. دین ادیان کو منحرف کرنے والے، گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ دیکھا عوام بیوقوف ہے، ان کے پاس بصیرت نہیں ہے، اسی بنا پر کچھ تاجر لوگ، دکاندار لوگ دین کو دین کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مفاد کے مطابق تفسیر کرتے ہیں. امیر شام نے جب وہ حدیث سنی کہ عمال کا قاتل سرکش گروہ ہے، باغی گروہ ہے، فوراً تفسیر کی، بل عمال کا قاتل علی ہے، اس لیے کہ علی نے بھیجا. دیکھے کس طریقے سے پہلے کوشش کرتے ہیں پیغام دن نہ پہنچے، اگر پیغام آ گیا تو اس کی غلط تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا الفاظ میں تحریف کرنے کی، یا حقیقت میں معنی میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وانصرنی علی من ظلمنی، دعائے عرفہ میں دیکھیے حسین فرماتے ہیں خدایا میری مدد فرما، ان لوگوں پر مجھے غلبہ عطا فرما، ان لوگوں کے خلاف میری مدد فرما جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے. وَأَرِنِي فِيهِ ثَأْرِي، اور میرے انتقام ظالم سے لے لے. وَأَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا خدایا، خدایا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دشمن سے انتقام لے کر. دیکھیے یہ پیغام حسینی ہے، جہاں انتقام لینے میں مصلحت ہے وہاں انتقام لینا چاہیے، اور انتقام لینے سے خوشی ہونی چاہیے. قرآن فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظالم بنو گے نہ مظلوم. مظلوم ظالم کے ظلم میں شریک ہے، اس کے مظلوم بننے سے ظالم روز بے روز اپنے ظلم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یقتلون و یقتلون، قرآن فرماتے ہیں مؤمنین اگر مارے جاتے ہیں تو مارتے بھی ہیں دوسروں کو. یہ مولا فرماتے دیکھیے حسین وہ ہستی ہے جو جانتے ہوئے شہید ہونے کے لیے گئے کربلا میں, اس حسین کے یہ پیغام ہے. جب آپ کی ایک زمین غصب کی مروان نے زمین, تو آپ تعجب کریں گے, آپ نے تلوار نکالی اور قبل اسلام پیغمبر کے ساتھ جو معاہدہ تھا کچھ قبائل کا, ان کو دعوت دی کہ تمہارے معاہدہ ہے پیغمبر کے ساتھ, اس معاہدے کے خیال رکھتے ہوئے میری مدد کو آؤ. زبیر کہتے کہ ہم حسین کے مدد کے لیے آتے, لیکن مسئلہ جنگ سے پہلے حل ہو گیا. زبیر عصر جاہلیت کے معاہدہ کے خیال رکھتا ہے, قرآن و سنت کے معاہدہ کے خیال نہیں رکھتا. یہ اشتباہ نہ کروں, عبداللہ زبیر کی بات ہے, عبداللہ زبیر زبیر کے بیٹا, کیونکہ ان کے والد اس معاہدے میں شریک تھا پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے. مکے کے جوانوں نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر کسی پر ظلم ہو جائے ہم مل کر مظلوم کا حق ظالم سے لیں گے. اس معاہدے کی طرف حسین اشارہ فرماتے ہیں, آواز دی. اب وہ لوگ عہد جاہلیت کے معاہدوں کے خیال رکھنے والے ہیں, یہی وجہ ہے کہ حسین خطبہ منیٰ میں فرماتے ہیں تمہارے آبا و اجداد کے معاہدے عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہو جائے, تمہارے آبا و اجداد کے اقدار کے خلاف ورزی ہو جائے, تم چیختے ہو, تم اٹھتے ہو, لیکن خدا اور رسول کے احکام کی توہین ہو جائے تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ امت کی حالت تھی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَكْفِنِ شَرَّ مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فِي الْأَرْضِ, خدایا ظالمین جو اس زمین پر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے شر سے ہماری محافظت فرما. صرف دعا کرتے ہیں, آپ جانتے دعا کی ایک شرط کیا ہے, عمل ہے. جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, جو آپ نہیں کر سکتے ہیں خدا کرے گا. دعا کا مطلب یہ ہے. آپ دیکھیں ادھر آئے ہیں بہترین عمل کے لیے آئے ہیں, پھر گھر جانا چاہتے ہیں, دعا کرتے رہے خدا یا مجھے گھر تک پہنچا دے. قیامت تک آپ ادھر دعا کرتے رہیں گے خدا آپ کو گھر تک نہیں پہنچائے گا. گھر تک جانے کا ذریعہ کیا ہے, اٹھنا ہے, چلنا ہے, جانا ہے. جو وسیلہ خدا نے دیا اس وسیلے سے فائدہ اٹھانا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وفی, اب یہ ایک اہم نقطہ ہے, ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا حسینی اقدار میں سے قدر ہے. اہل بیت کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے, انبیاء الہی کی سیرت کا ایک اہم حصہ ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, ظالم کو نابود کرنا ہے یا کم از کم رسوا کرنا ہے. کربلا میں اگرچہ ظالم بظاہر نابود نہیں ہوا, لیکن اس کو رسوا کیا اور قیامت تک یزیدیوں کو ختم کر دیا. جس نے یزید کو ختم نہیں کیا روح یزید کو ختم کی, یزید کو ختم نہیں کیا یزیدیت کو ختم کی. وفی اعین الناس فعظمنی, خدایا لوگوں کی نگاہوں میں میرے احترام کو زیادہ کر دے, میرے مقام کو بڑھا دے. محترم ہونا, باعزت ہونا انسان کے پاس مطلوب ہے. قرآن فرماتا ہے تم عزت چاہتے ہو, فرماتے تم عزت کے لیے کفار کے پاس نہ جاؤ. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ قُلُ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ, عزت چاہتے ہو تو خدا و رسول کے پاس آ جاؤ. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, یہ جو ہمارے تکفیروں کی سرپرستی کرنے والے ممالک ہے, مغربی ممالک کے پاس, امریکہ کے پاس عزت کے طلب میں جاتے ہیں, ان کی بھی حشر صدام و شاہ ایران و قذافی کا حشر ہوگی. فرماتے ہوئے فی نفسی فذللنی, خدایا میری عزت بڑھا دے, لیکن میرے اندر جتنی میری عزت بڑھتی ہے اتنا میرے اندر تواضع پیدا فرما. یہ ایک اہم چیز ہے. جیسے آپ نے تجربہ کیا ہوگا کچھ لوگوں پہ, جیسے اس کا عہدہ اوپر جاتا ہے پھر اس کے باتیں کم ہو جاتی ہیں, لوگوں کو اعتنا کرنا چھوڑ دیتا ہے, اب رشتہ داروں کو بھی یاد نہیں کرتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے, مولا فرماتے ہیں خدا میرے مقام کو بڑھاؤ، میری عزت میں اضافہ کرو، لیکن ساتھ ہی میرے نفس کے اندر خاک ساری پیدا کرو، تواضع پیدا کرو. یہ تعلیم ہے مولا کی طرف سے. میرے دل چاہتا ہے آج اصحاب حسین کے ذکر کرو. انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ اہل بیت ائمہ تو عصمت کے مقام پر فائز ہیں، میں کس طریقے سے ان کے نقش قدم پر چل سکتا ہوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سے نہیں کہا جائے گا تم نے علی کی طرح حسین کی طرح کام کیوں نہیں کیا، یہ کہا جائے گا جتنا تم کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا. لیکن بہرحال ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، ہم کہاں ہوتا ہوں. پھر اولاد ائمہ کی باری آتی، سوچتے ہیں اولاد ائمہ کی بھی تربیت ائمہ نے کی ہے، اگرچہ وہ بھی صحیح بہانہ نہیں ہے. حضرت نوح کے بیٹا گمراہ ہو گیا، یہ انسان آزاد ہے، بدترین انسان بہترین خاندان سے، بہترین انسان بدترین خاندان سے آ سکتا ہے، شیطان فرشتوں کے درمیان سے شیطان بن گیا. لیکن غالباً انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اصحاب حسینی کو دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے. حسین نے جو تعریف کی ہے اصحاب کی، خدایا ایسا اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے والد گرامی کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. فخر کرتے حسین سے اصحاب. حسین مدینے سے نکلنے کے بعد، مکے سے نکلنے کے بعد مسلسل تین مقامات پر جانے کے لیے کہا کہ اہل کوفہ نے خیانت کی ہے، ہم شہید ہو جائیں گے. جانے والے کئی راستے سے جو آئے تھے اس خیال سے کہ حسین جیت جائیں گے، لیکن کئی دفعہ بتانے کے بعد یہ اصحاب ثابت قدم تھے، مسلسل بھیج رہے ہیں اور ساتھ مسلسل دعوت دے رہے ہیں پاکیزہ لوگوں کو شامل کرنا ہے، اور جن میں وہ پاکیزگی نہیں ان کو بھیجنا ہے. پاکیزہ خون کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیے خصوصاً وہب کی آپ زندگی کو دیکھیے یا حر کی زندگی کو دیکھیے. وہب ایسا ہی تھا، 17 دن پہلے شادی کی تھی اور راستے میں مولا سے ملاقات ہوئی، مولا کے دست مبارک پر مسلمان ہوا. زہیر بن قین کو دیکھیے، کل تک دشمنان علی میں شامل تھا، ابھی لشکر حسین کے بائیں طرف کے سربراہ ہے، سردار ہے. سکون ملتا ہے انسان کو کہ ہم بھی بن سکتے ہیں. یہ حسین کی درسگاہ کا راستہ کھلا ہے نا، حل من ناصر ینصرنا جو فرمایا، یہ دعوت ہے قیامت تک، یہ دعوت ہے. میں حسین نہ صحیح امام زمانے کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. یہ ہمارے لبے کیا حسین، اسی حل من ناصر کے جواب ہے. حضرت حر جب حسین کربلا کے نزدیک پہنچے، حر کی لشکر کے ساتھ ملاقات ہوئی. عجیب حالت، 1000 سپاہیوں کے ساتھ حر آیا ہے، محاصرہ کیا ہے اور حسین کو جانا نہیں دیتا. حسین فرماتے ہیں اگر تم لوگ نہیں چاہتے ہو، کافی حسین وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، اس کے بعد جب اثر نہیں ہوا فرمایا کہ میں واپس چلتا ہوں. واپس چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ حسین نے اپنا مشن چھوڑ دیا ہے، اسی کو حسین خود فرما رہے ہیں ایسے غلط حکمران پر خاموشی اختیار کرنے والوں کو خدا اسی کے ساتھ محشور فرمائے گا. حسین یہ فرماتے ہیں اگر تم ساتھ نہیں دیتے تو دوسرے ساتھ دینے والوں کے طلب میں جاؤں گا، ان کو ڈھونڈوں گا. میری ذمہ داری یہ ہے کہ باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف قیام کروں. اہل کوفہ کے ساتھ نہ دینے سے یہ فریضہ شرعی ختم نہیں ہو رہا تھا. لیکن اس لشکر کو حسین نے کیا کیا، 1000 نفری کو ان کے سواریوں کے ساتھ سب کو پانی پلایا. لشکر حر کا آخری آدمی جو کافی تھکاوٹ کی وجہ سے دیر سے پہنچا، وہ کہتا ہے کہ حسین نے حجازی عربی میں مجھے فرمایا ان خیر راہ، میرے سمجھ میں نہیں آیا. پھر آپ نے خود اس کے منہ میں پانی ڈالا. مولا حسین نے دشمن کے جو حسین کے راستے کو روکنے کے لیے آیا ہے اس کے دہان میں پانی ڈالا اور اس کے اون کے دہان میں بھی پانی ڈالا, جبکہ جانتے تھے کہ شہزادہ علی اصغر کو بھی پانی نہیں دیں گے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب حسین جانا چاہتے تھے غور نے روکا, کہا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفہ کی طرف لے جاؤ, ابن زیاد کے حوالے کروں. کافی گفتگو ہوئی, آخر میں فیصلہ یہ ہوا نہ مدینہ جائیں گے نہ کوفہ, آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہ ابن زیاد کو خط لکھے گا اور اس کے حکم کے انتظار کرے گا. آگے بڑھتے گئے, یہ حالات تھے. حر کے پاس تھوڑی سی معرفت پہلے سے تھی, معرفت حسین پہلے سے بھی تھی, شہر کوفہ میں رہنے والا تھا. یہ وجہ تھا حر نے جب حسین کے زلجناح کو روکا آگے بڑھنے سے, کہا کہ میں آپ کو جانا نہیں دیتا ہوں, تو حسین نے فرمایا ثقلت کی امت, تمہاری ماں تمہاری موت پر گریہ کرے, تم مجھے روکتے ہو. عرض کیا اپنا رسول اللہ, آپ کی والدہ جناب سیدہ نہ ہوتی, عرب کی کوئی اور خاتون ہوتی ضرور میں نام لیتا, لیکن آپ کے والدہ کے لیے بہترین الفاظ کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اسی سے معلوم ہوتا ہے کچھ معرفت اس کے پاس تھی, کچھ محبت اس کے پاس تھی. پھر اخلاق حسینی نے اس میں انقلاب لایا. راوی کہتا ہے کہ عاشور کے دن حر کو میں نے دیکھا کہ مجھ سے کہتا ہے تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا, میں نے کہا نہیں, کہا کہ نہیں پلانا چاہتے ہو. میرے سمجھ میں آیا کہ یہ مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے, میں چلا گیا. اب حر آہستہ آہستہ خیمہ گاہ حسینی کے نزدیک جا رہا ہے. کسی نے کہا حر تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر کامنے لگے اس کے جملہ سن کر, تم خیمہ گاہ حسینی پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ کامنے لگا, کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں, یقیناً میں قسم بے خدا جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دوں گا. وہ کہتا ہے کہ اور اگر کوئی اس سے پوچھے کوفہ کا سب سے بڑا شجاع بہادر پہلوان کون ہے, یقیناً میں تیرا نام لے کر, تم اتنے گھبراتے ہو. کہا کہ میں جنت و جہنم کے درمیان ہوں. آیا حسین کی خدمت میں, سلام کیا, مولا آپ کو تکلیف دینے والا, آپ کا راستہ روکنے والا, سیدانیوں کو پریشان کرنے والا میں ہوں, میرا توبہ قبول ہے؟ حسین نے فرمایا تمہارا توبہ قبول ہے, رحمت للعالمین کا فرزند حسین, اس کو معاف فرمایا. اس نے جہاد طلب کی, ہر نے میدان کی طرف گیا, دشمنوں کو نصیحت کی, وعظ کیا, اثر نہیں ہوا, حسین کی خدمت میں آیا. دوبارہ اس نے جہاد لے کر چلا گیا میدان کی طرف, خوب جنگ لڑی, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. آواز دی حسین میرا سلام ہو آپ پر. حسین ہر کے سرانے پہنچتے ہیں, اس کے سر کو اپنے دامن پر رکھتے ہیں. فرماتے ہر وقت تم آزاد انسان ہو, جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے. بعض روایات کے مطابق ہر کے سر سے خون بہ رہا تھا, حسین نے ایک رومال کے ذریعے باندھ لیا. نقل ہے کہ شاہ اسماعیل کے زمانے میں شاہ اسماعیل نے سنا کہ حر کی توبہ قبول نہیں ہوا ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے حر کے قبر کھودنے کا حکم دیا. جب حر کی لاش تک پہنچ گیا, آپ کے سر پر ایک رومال بندھا ہوا ہے. پوچھا, کہا کہ یہ حسین کا رومال ہے؟ کہا کہ نکالو مجھے دے دو, دوسرے رومال کے ذرا باندھ لو. جب باندھنے لگے خون رکا نہیں, مسلسل خون بہنے لگا, مجبور ہو گیا وہی رومال کے ذریعے سر ہر. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسعلم الذین ظلموا من قبل.